ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے اور اس کے راوی بھی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، جو ایمان کی لذت ہے وہ اس نے پا لی ان تین چیزوں کی وجہ سے. یہ حدیث بڑی اہم ہے کیونکہ حلاوت ایمانی ہی ہر عقیدے اور عمل کی اساس ہے. اگر ایمان کی حلاوت بندے کو حاصل نہ ہو تو عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ حلاوت ایمانی نہیں، لذت ایمانی نہیں، بس ایک نام کے مسلمان ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے اور یہ حلاوت اور مٹھاس نہیں ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ حلاوت ایمانی اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ فائدہ حلاوت ایمانی کا. وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث، حدیث ہرقل، معروف حدیث ہے. یعنی ہرقل جو بادشاہ روم تھا، اسے نبی علیہ السلام کا خط ملا تو نبی علیہ السلام کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اس نے نبی علیہ السلام کی قوم سے کچھ افراد کا انتخاب کیا جو تجارت کے لیے وہاں موجود تھے روم میں. ابو سفیان ان میں شامل تھے، اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا، مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا. بہت سے سوال کیے، حدیث معروف ہے، ایک سوال یہ کیا: هل يرتد احد منهم سخطة لدينه، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے والوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے دین سے ناراض ہو کر بعد میں دین کو چھوڑ دیا ہو، مرتد ہو گیا ہو؟ کوئی مثال ایسی ہے؟ کوئی ایک شخص جس نے دین کو قبول کیا وہ اس دین سے ناراض ہو کر اس کو چھوڑ بیٹھا ہو اور مرتد ہو گیا ہو، کوئی اس کی مثال ہے؟ کیا کہا ابو سفیان؟ لا، نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں. ٹھیک ٹھیک بتا دیا، حالانکہ ہم نے مارا بہت ان کو، کوئلوں پر گھسیٹا اور کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالا اور بھاری سلے ان کے سینوں پر رکھی، گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا ان کو، سزائیں بہت دی، تکلیفیں بہت دی، مگر ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا. ہرقل نے کیا تبصرہ کیا اس پر؟ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشته القلوب، سچے ایمان کی شان یہی ہے جب ایمان کی حلاوت دل میں رچ بس جاتی ہے اور شامل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی شخص ایمان سے برگشتہ نہیں ہوتا. حلاوت ایمانی کا فائدہ، عمل کرنا آسان، سردی کے باوجود وضو کرنا آسان، نرم گرم بستر کو چھوڑنا آسان، نماز کے لیے جانا آسان، مال خرچ کرنا مشکل ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے جب حلاوت ایمانی ہو مال خرچ کرنا آسان. تو یہ حلاوت ایمانی کا فائدہ. تو یہ حدیث کتنی اہم ہے کہ تین چیزیں پیدا کر لو، ان کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرمائے، یہ مٹھاس عطا فرما دے. کیا وہ تین چیزیں؟ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں، سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو اور پھر اللہ کے لیے اللہ کے پیغمبر سے محبت ہو، سب سے زیادہ. دونوں کے لیے احب کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، وہ تمہارا احب ہو اور پیغمبر علیہ السلام مخلوقات میں سب سے زیادہ احب ہوں. یہ پیدا کر لو، اس سے کیا ہوگا؟ حلاوت ایمانی آئے گی جب یہ دل اس محبت سے آشنا ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس محبت میں کوئی شریک نہیں، توحید بھی خالص میسر ہوگی اور پیغمبر اسلام کی اطاعت تجرید کے ساتھ میسر ہوگی، اس اطاعت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی شخص سے محبت کرے یا لوگوں سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، لوگوں سے یا کم از کم کوئی ایک شخص ایسا منتخب کر لے اللہ تعالی کی محبت کے لیے، اس کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیا کا طمع نہ ہو، دنیا کا مال نہ ہو، کوئی دنیا کا تعلق نہ ہو. جیسے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ، جو جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے راستے میں کھڑا کر دی. جب وہاں پہنچا فرشتہ اس سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ یہ سامنے بستی میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ اپنے ایک بھائی سے ملنے. کیا تعلق ہے اس سے؟ بس اللہ کی رضا کے لیے، دینی بھائی. اس سے قرض لینا نہیں، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ نہیں، اور کوئی کاروباری تعلق کچھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. کہا میں فرشتہ ہوں اور اللہ کے بھیجنے پر آیا ہوں تجھے یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ یحبک، تو نے اس سے محبت کی اللہ کے لیے، تو اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اللہ کا محبوب بن چکا ہے. یہ محبت، یعنی کسی ایک فرد کو منتخب کر لو، کسی نیک شخصیت کو جس سے اللہ کے لیے محبت ہے، کوئی دنیاوی طمع اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. کیا عمل تھا؟ بس سامنے ایک بستی میں گیا ہے، کوئی 10-15 منٹ کا چلنا ہوگا اور سامنے بستی میں جانا اور جا کر اس سے ملنا، اس کی زیارت کرنا اللہ کی رضا کے لیے. حدیث قدسی ہے کہ حقت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میرے لیے. یعنی محبت فرض ہو جاتی ہے، ذرا تعبیر پر غور کرو. اللہ اپنی خوشی سے اس محبت کو اپنے اوپر فرض کر رہا ہے. اتنا اہم مسئلہ، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ کسی بندے سے محبت کرے اور محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے کسی بندے سے اگر محبت ہو جائے تو اسے اپنی محبت سے آگاہ کرو، اسے کہو کہ انی احبک فی اللہ، کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور وہ جواب میں کیا کہے؟ احبک اللہ الذی احببتنی لہ، تجھ سے اللہ محبت کرے کہ جس کی خاطر تو نے مجھ سے محبت کی، تو اللہ کا محبوب بن. دین کی سماحت، ایک چھوٹا سا عمل لیکن اللہ کی محبت حاصل ہو. ان اللہ اذا احب عبدا اخبر به جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتے ہیں، اس محبت سے آگاہ کرتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی. اللہ کی محبت کا فائدہ، جبریل امین کو بلاتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل سے محبت کر جبریل امین. اور میں نے ایک حدیث پڑھی امام بیہقی کے اسماء و صفات میں کہ پھر جبریل امین اس محبت کا سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں ملائکہ حاملین عرش کے سامنے، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کہ اے فرشتو اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہوگی. پھر ساتویں آسمان کے فرشتے، چھٹے آسمان کے، پانچویں، چوتھے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک سارے فرشتوں کے سامنے اعلان ہوتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اسے محبت کرو. چنانچہ سارے آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرو. ثم یوضع القبول فی الارض، پھر اللہ اس بندے کا پیار، اس کی محبت زمین پہ اتارتا ہے. آسمانوں میں اس کا پیار مشہور ہو چکا، پھر محبت زمین پہ اترتی، زمین پہ اترتی، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. آپ کے دل میں شبہ ہوگا کہ بہت سے لوگ محبت نہیں کرتے. کیا نبی علیہ السلام کے دور میں ابو جہل نہیں تھا، ابو لہب نہیں تھا؟ یہ کہاں محبت کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ کسی شمار کے قابل ہی نہیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کوئی ان کی اہمیت نہیں، کوئی ان کا ذکر نہیں. اور یا پھر یہ کہ ایک وقت آئے گا انہیں بھی محبت کرنی پڑے گی، آج ابو جہل اپنی قبر میں پچھتا نہیں رہا ہوگا کہ کاش میں اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آتا، کاش اللہ کے پیغمبر سے محبت کر لیتا. بالآخر ان کو اعتراف کرنا پڑے گا. تو یہ محبت، اللہ کی محبت کتنا بڑا سرمایہ ہے. یہ کیسے حاصل ہوگی؟ کہ فتبعونی، قرآن کی آیت، میرے پیغمبر کی اتباع کرو، تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی. یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا. دیکھیں اللہ کے پیغمبر کی اتباع انسان کو کہاں سے کہاں لے گئے. اور یہ من یحب المرء لا یحبه الا للہ، لوگوں سے محبت کرے، کسی ایک شخصیت سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسری بات، وَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ يَا أَن يُلْقَى فِي النَّارِ. اور کفر میں لوٹنے کو اتنا ہی ناپسند قرار دے جبکہ اللہ نے کفر سے اس کو بچا لیا، کفر سے نکال دیا. اب وہ کفر سے اتنا نفرت کرے، اس قدر ناپسندیدگی اختیار کر لے کفر سے جیسے آگ میں جانے سے اس کو نفرت. کوئی چاہے گا کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے؟ نہیں. اس قدر کفر سے نفرت کرے، کفر سے. کفر سے مراد کوئی بھی کفر کی خصلت کفر ہے، خصائل کفر ہیں، کفر کی شخصیات ہیں، کفر کے فیشن ہیں، کفر کے لباس ہیں، کفر کے عقائد ہیں، کفر کا کلچر ہے، کفر کی ثقافت ہے. ان سے اسی طرح نفرت کرے اور کفر کی ثقافت کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، متنفر ہو جائے. ائمۃ الکفر ہیں اور کفر کی شخصیات ہیں، ان سے ایسا ہی متنفر ہو جیسے آگ میں جانا. پھر کوئی جواز بنتا ہے کہ ہمارے محلات، ہماری دکانوں میں، ہمارے کاروباری مراکز میں کفر کے ہیرو کے فوٹو آویزا ہوں، ایکٹروں کی فوٹو آویزا ہوں؟ یہ محبت کی علامت ہے. کفر کے فیشن کو اپنا لے، میڈیا ہر وقت سامنے کہ انگریز بال کیسے کٹواتے ہیں ویسے ہی ہم کٹوائیں، ان کا لباس کیسے ویسا ہم پہنیں، ان کے فیشن اپنائیں. نہیں، ان سب چیزوں سے ویسی نفرت کرے جیسی آگ میں جانے سے. یہ چیز پیدا کرو اپنے اندر اور جڑ جاؤ اسلام کے ساتھ. وانا اقیم وجھاکا لدین حنیفا، اپنا چہرہ سیدھا کر لو دین حنیف کی طرف، دائیں بائیں مت دیکھو. یہ پیدا کرو خصلت، پھر دیکھو کیسا ایمان کا ذائقہ اور لذت دل میں شامل ہوتا ہے. جی.
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووالا فی اللہ وعاد فی اللہ فانما تنال ولایۃ اللہ بذلك ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے مروی ہے، یہ ان کا قول ہے ان کا، من احب في الله، جو محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض في الله، اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، بوالا فی اللہ، اور کسی سے دوستی قائم کرے اللہ کے لیے، وعادا فی اللہ، اور کسی سے عداوت قائم کرے اللہ کے لیے، فانما تنال ولایۃ اللہ بذلک، تو اللہ کی دوستی، اس کی نصرت اور اس کی محبت اسی طریقے سے پائی جائے، اسی طریقے سے حاصل ہو. اگر چاہتے ہو اللہ ہماری مدد کرے، اللہ کی دوستی ہم کو حاصل ہو جائے، تو یہ چار باتیں، کسی سے محبت کرو اللہ کے لیے، عداوت رکھو اللہ کے لیے، اور دوستی قائم کرو اللہ کے لیے، دشمنی قائم کرو اللہ کے لیے، تو اس سے تم کو اللہ کی ولایت، یعنی اللہ کی نصرت اور اس کی تائید اور اس کی مدد اور اس کی دوستی حاصل ہو جائے گی. وَلَن يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، اور کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پا سکتا. وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ، خواہ بہت نمازیں پڑھے، نفل پڑھے، وَصَوْمُهُ، بہت روزے رکھے، حتیٰ یکون کذلک، جب تک ایسا نہ بن جائے. یعنی یہ لذت اور یہ ذائقہ نمازوں روزے سے حاصل نہیں ہوتا، اس عقیدے سے حاصل ہوتا کہ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے اور عداوت اللہ کے لیے، اس پر قائم ہو جائے، ڈٹ جائے اس پر، تو اللہ کی ولایت بھی ملے گی اور ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی لذت بھی ملے گی. لیکن فرماتے ہیں وقت صارت عامت مواقع الناس علی امر الدنیا، افسوس یہ ہے کہ آج لوگوں کی اکثر جو ایک دوستی یا اخوت اور بھائی چارہ ہے وہ دنیا کی خاطر ہے. ہمارا میل جول اور تعلق دنیا کی خاطر ہے. بذلک لا یجدی علی اہل شیء, اور یہ چیز قطعا مفید نہ ہوگی اور نافع نہ ہوگی. اگر اپنے تعلقات کو آپ پرکھیں اور اس کو اللہ کی رضا پر قائم کر لیں, یہ معاملہ سب سے بڑھ کر نافع ہوگا, اللہ کی ولایت حاصل ہوگی اور اللہ کا قرب اور اس کی دوستی حاصل ہوگی. اب یہ جو مواخات اور تعلق دنیا کی خاطر ہے, اس کو آگے مستقل ایک باب آ رہا ہے. شیخ نے ایک باب قائم کر کے آگے آج انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں اس مواخات اور اس تعلق کی وضاحت کی ہے, تو کچھ باتیں انشاءاللہ وہاں ہوں گی. ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج سالکین میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ امور کا ذکر کیا, اور وہ امور کتاب و سنت سے لیے. مثلا نمبر ایک, کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت, کیونکہ یہ کلام الرحمن, کلام الرحمن سے محبت کرو. جناب اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جب قرآن کو دیکھتے تو اپنے سینے سے لگا لیتے فرت محمد سے, اور فرماتے کلام و ربی کلام و ربی, میرے رب کا کلام میرے رب کا کلام. تو کلام پاک سے محبت, اللہ تعالیٰ کے قرآن سے محبت, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہو. اور دوسرا, اس کا قرب تلاش کرو کثرت نوافل کے ساتھ, کثرت نوافل کے ساتھ اس کا قرب تلاش کرو. حدیث موجود ہے کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ اللہ کا قرب اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نوافل ہے. سجدے کرو کثرت سے, سجدے کرو, درجات کی بلندی حاصل ہوگی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب سے کہا تھا, جب پوچھا ان سے سل توڑ تھا, ربیعہ کچھ مانگو تمہیں دیا جائے گا, تو انہوں نے کیا عرض کیا, اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو کیا فرمایا, یہ نے کہا کہ تمہاری کمر پہ ہاتھ پھیر دیا ہم نے مل جائے گی, جیسے بہت سے پیر آج کل کرتے ہیں, حضرت نے ہاتھ پھیر دیا بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں, فرمایا کہ آئندی علی نفسے کا بکثرت السجود, ربیعہ اگر یہ مقام چاہتے ہو, جنت بھی چاہیے میری رفاقت بھی چاہیے, تو کثرت سے سجدے کرو نفل پڑھو, تو کیسا اللہ کی محبت حاصل ہوگی. تو یہ محبت کو پانے کے ذرائع ہیں. تیسری چیز, مداومت ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے زبان تر رکھو, اپنے آپ کو عادی بناؤ ذکر کرنے کا. ذکر اللہ کی ایک عجیب نعمت ہم کو حاصل ہوئی, کوئی شرط نہیں اس کے لیے. نماز کے لیے شرط ہے اٹھو وضو کرو مسجد میں جاؤ جماعت سے پڑھو, ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں. پاک ہو تو ذکر کرو, ناپاک ہو تو کرو, غسل فرض ہو تو کر لو, قبلہ سامنے ہو تو کر لو, بیٹھے ہو تو کر لو, کھڑے ہو تو کر لو, لیٹے ہو تو کر لو, چل رہے ہو تو کر لو. اور یہ چیز فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ افضل, اور جہاد بھی وہ جس میں دشمن پر تم وار کرو اور وہ تم پر وار کرو. فرمایا کہ انفاق الذہب والفضہ, چاندی اور سونے کے انفاق سے بھی افضل. اتنی بڑی ایک نعمت ہم کو مل گئی, تو اس پر مداومت, انسان چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو باقی محبتوں پر ترجیح دے. ایسی خواہشات اس کی ہوں کہ اپنی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو نافذ کر دے. اور ایک چیز یہ بھی بتائی کہ اللہ رب العزت جب رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اس وقت تم ضرور اللہ کو یاد کرو, اس کا ذکر کرو, اس سے مناجات کرو. یعنی کتنا قرب حاصل ہو چکا, کتنا اہم یہ وقت ہے. اس وقت کو اگر ہم سو کر برباد کریں تو یہ اس عظیم نعمت سے دوری اختیار کرنے والی بات. یہ وقت, اس وقت کو بڑا غنیمت جانو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان اول پر نزول فرما چکے اور پکار رہے, حل من مستغفر فاغفر له, مجھ سے گناہ بخشوا لو, حل من سائل فاعطی, کوئی سائل ہے تو مجھ سے مانگ لے, حل من مستشفى فاشفی, کوئی مریض ہے تو شفا مانگ لے. یہ وقت بڑا اہم وقت ہے, اس وقت کو ضائع نہ کرو. اور پھر خلوت, کچھ وقت جو ہے وہ خلوت میں بیٹھو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, جو نوجوان جو شخص خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا سایہ عطا فرما دے. خلوت بڑی اہم چیز ہے. اور پھر ایک چیز صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت، ان کے ساتھ تعلق، ان سے ملنا جلنا، یہ سب امور وہ ہیں شرعی نصوص سے ثابت ہے کہ یہ امور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے.
وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
جی ہاں، ابن عباس کی تفسیر ہے رضی اللہ عنہما، وتقطعت بهم الأسباب، کہ قیامت کے دن محبت کے سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے. جو محبت آپ نے غیر اللہ کے ساتھ کی، یہ رد ہے مشرکین کا، جن کے بارے میں فرمایا وما هم بخارجین من النار، ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. جنہوں نے غیر اللہ سے محبت کی کیسی، جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. جو امور اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینے چاہیے تھے، وہ امور انہوں نے غیر اللہ کے لیے انجام دیے، غیر اللہ کو پکارا، ان سے استغاثہ کیا، ان سے استعانہ کیا، یہ محبت کی بنیاد پر ہے. قیامت کے دن یہ جو محبت کے علائق ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے، بلکہ وہ لوگ جن کو پکارا گیا ہوگا، جن کو پوجا گیا ہوگا، جن کی اطاعت کی گئی ہوگی، وہ سب ان سے بیزار ہوں گے، لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ لوگ بھی پھر ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کریں گے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، تاکہ ہم دنیا میں جا کر ان سے بھرپور طریقے سے لا تعلقی اور بیداری کا اعلان کر دیں. یعنی قیامت کے دن ایک منہج حق روشن اور عیاں ہوگا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی، اور اطاعت بھی صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کی، کہ ہم جا کر ان سے لا تعلقی اور بیداری کا اظہار کریں.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. وقوله انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
بارك الله فيك. یہ باب جو قرآن پاک کی ایک آیت پر قائم ہے، پچھلا باب محبت کا باب تھا اور یہ باب اللہ تعالیٰ کے خوف کا باب. پچھلا باب باب المحبہ اور یہ باب باب مخافت اللہ یا باب خوف اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے خوف کا باب. اور شیخ الاسلام کی یہ ترتیب بڑی ایک ذہانت پر قائم ہے، جب اللہ کی محبت کا ذکر ہو گیا تو اللہ کے خوف کا بھی ذکر ساتھ ہی کر دیا، کیونکہ انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اور برائیوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کے بنا. نیک عمل اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا امر ہے جو میرا محبوب ہے، جس سے مجھے محبت ہے، اس کے امر کی امتثال، اس کے امر کی اتباع مقصود ہے، کیونکہ مجھے اس سے محبت. اور اگر آپ سے کہا جائے چوری کیوں نہیں کرتے، شراب کیوں نہیں پیتے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو کیا کہیں گے؟ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور شیخ الاسلام نے بھی ان کا اقتران رکھا، محبت کے باب کے بعد اللہ تعالیٰ کے خوف کے باب کا ذکر کیا. اور خوف بھی ایک قلبی عبادت ہے. ہم نے عرض کیا کہ یہ تقریباً 6 یا 7 باب، اس میں اعمال قلبیہ کا ذکر، قلبی عبادات کا ذکر، جس سے یہ واضح اور ثابت ہوا کہ کچھ عبادات کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور وہ عبادات بڑی اہم ہیں، کیونکہ اعمال قلوب جو ہیں وہ دین میں سب سے اہم، جس طرح دل کا مرض سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے اعلیٰ، ان فی جسد المضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. انسان کے اس ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے، اگر وہ فاسد ہو گیا تو پورا جسم فاسد. وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. تو دل کی دین اسلام بڑی اہمیت ہے، لہذا جو اعمال قلبیہ ہیں وہ بڑے اہم ہیں. جیسے ہم نے محبت کا باب پڑھا اور اب خوف کا باب. اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے یہ بھی توحید کا ایک اہم شعبہ ہے، اور یہ جب اہم شعبہ ہے توحید کا تو پھر یہ خوف واجب ہے اور فرض ہے، اور غیر اللہ کا خوف جو ہے وہ حرام ہے. تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے اور غیر اللہ سے نہ ڈرا جائے. محبت کی طرح خوف کی بھی اقسام ہے. ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کا خوف جو کہ توحید کا اہم شعبہ ہے. صرف اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اسی خوف کی اساس پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو اور اس کی نافرمانی سے گریز ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اساس اللہ کا خوف ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اساس اللہ کا خوف ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میں جب کل مروں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر میں پکڑ لے. اللہ تعالیٰ کا خوف کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے. یہ خوف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور توحید کا اہم ترین شعبہ ہے. اس کا خوف دل میں جاگ نہیں رہے، اور اس معنی میں کسی کا خوف دل میں نہ ہو، یہ توحید ہے. اگر اس قسم کا خوف آپ نے کسی اور سے رکھا کہ فلاں قبر والا مجھے پکڑ نہ لے، فلاں کی مجھے مارنا پڑ جائے، یہ خوف شرک ہے، یعنی شرک اکبر ہے. جن معانی میں اللہ رب العزت کا خوف رکھنا ضروری ہے اور پیدا کرنا ضروری ہے، اور وہ خوف مستقل دل میں موجود رہے، ان معانی میں غیر اللہ کا خوف جو ہے وہ شرک اکبر ہے. یعنی وہ توحید کا شعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خالص خوف، اور یہ جو ہے شرک اکبر قرار پائے گا اگر آپ بعین انہی معانی میں غیر اللہ کا خوف رکھیں. تو اس لیے محبت کے ساتھ خوف کا باب ہے، تاکہ دونوں چیزیں توحید کے نقطہ نظر سے واضح ہو جائیں. اور طبعاً جس طرح ایک محبت فطری ہوتی ہے تو خوف بھی بعض اوقات طبعی اور فطری ہوتا ہے، اس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا، وہ طبعاً بندے میں ہوتا ہے. جیسے کسی زہریلے جانور کا خوف، سانپ کا خوف، شیر کا خوف، بچھو کا خوف، یا کسی اور بڑے شخص کا ایسا خوف جو ان حدود کو نہ پہنچے جن حدود میں اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ فرض ہے. حاکم سزا دے سکتا ہے، آپ نے اشارہ کاٹا جیل ہو سکتی، یہ ایک طبعی خوف ہے، یہ شریعت سے روکتی نہیں ہے. تو خوف بھی توحید کا اہم شعبہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خوف کا حکم دیا. یحذرکم اللہ نفسا، تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے نفس سے، اور اس کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو. اور یہ پہلی قرآن کی آیت، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے. یخوف باب تفعیل ہے یہ طلبہ کے لیے، اور اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک مفعول محذوف ہے، یخوفکم ضمیر مخاطب مفعول اول ہے، اور اولیاء مفعول ثانی، شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے. فلا تخافوہم، مت ڈرو ان سے، یہ لا برائے نہیں، اور نہیں میں ایک حکم کا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہا ہے کہ ان سے مت ڈرو، وخافون یہ امر کا صیغہ، مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمن اگر تم مومن، اس کا معنی خوف اللہ کا خوف یہ ایمان کا اصل ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، جو شیطان کے اولیاء ہیں، اور شیطان جن کی عبادت جن کا خوف تمہارے دل میں ڈالتا ہے تو ان سے مت ڈرو، ورنہ یہ توحید میں شراکت ہوگی، تو وہ امور جن امور میں اللہ تعالیٰ کا خوف ضروری اور فرض ہے، ان امور میں غیر اللہ کا خوف جو ہے یہ شرک اکبر ہوگا، یہ نقطہ واضح کرنے کے لیے یہ باب قائم ہوا، لہذا ہمارے دل میں ان معانی میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، کسی اور کا خوف نہ ہو، اور باقی ایسے امور جن میں غیر کا خوف ایک طبعی امر ہے تو اس میں شریعت نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، وہ ایک فطرت اور طبیعت کی بات ہے، لیکن جن امور میں اللہ تعالیٰ کا خوف فرض ہے ان میں اللہ ہی کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة لم یخش الا اللہ، بلا شبہ یہ انما یہ کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر یعنی عبادت کو ایک چیز میں بند کر دینا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یعنی مساجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں، انما یعمر مساجد اللہ، کہ مساجد کو آباد کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں، یعنی انما میں جو حصر کا معنی ہے صرف وہ لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور یہ آبادی سے کیا مراد ہے، آبادی حصی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی ہو سکتی ہے، حصی آبادی کیا ہے مساجد کی، مساجد کی تعمیر میں پیش پیش ہونا، مساجد کی خدمت، مساجد بنانے میں تعاون کرنا، یہ حصی آبادی، اور معنوی آبادی کیا ہے، مساجد سے محبت، نماز با جماعت کے لیے پہنچنا، مساجد کی صفائی وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب مساجد کی عمارہ ہے، عمارت المساجد، یہ کن لوگوں کا وصف ہے، یہ کن لوگوں کی خوبی ہے، فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ اور زکات دیں، بلم یخش الا اللہ اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ تعالی کے، لم یخش الا اللہ یہ انداز حصر ہے، کیونکہ لم جو ہے یہ نفی ہے اور الا اللہ استثناء ہے، جب نفی مقدم ہو اور استثناء اس کے بعد آئے تو اس عبارت میں حصر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فرمایا کہ یہ بندے ہیں مساجد کو آباد کرنے والے، وہ ان کا مساجد کو آباد کرنا قابل قبول ہوگا، جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں، تو طبعا یہ خوف کیا ہے، یہ خوف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جن امور میں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے وہی خوف ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا، اور اگر وہ حفاظت جو ہے وہ روک لے، نصرت روک لے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں خذلان اور ذلت کا شکار ہو جائیں، ہمیں اس چیز کا خوف ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو، اس کے ڈر میں ہم تقوی اختیار کریں، اس کی عبادت اختیار کریں، اور ورع اختیار کریں، کہ خوف کے سارے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، بلم یخش الا اللہ حسر کا انداز ہے، نہ ڈریں وہ کسی سے سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور اگر کسی کا ایسا خوف جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مانے ہو، کسی کے ڈر سے آپ نماز نہ پڑھیں، کسی کے ڈر سے آپ زکوٰۃ نہ دیں، کسی کے ڈر سے آپ حج نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کے عوامر ہیں ان سے آپ رک جائیں کسی کے خوف سے، کسی مخلوق کے خوف سے، اس کو اکثر علماء نے شرک اصغر کہا ہے، بعض علماء نے اس کو بڑی معصیت اور کبیرہ گناہ قرار دیا، لیکن یہ بھی خوف کی وہ شکل ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت میں حائل ہے، اور بہت سے علماء نے اسے بھی شرک قرار دیا، اسے بھی شرک قرار دیا، لیکن باہر کیف اگر یہ شرک نہ بھی ہو تو یہ کبائر میں اس کا شمار ہوتا ہے، کبائر میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑنا، اس کے واجبات کو چھوڑنا، یہ ایک الگ امر ہے جو موجب سزا ہے. تو ہمیں ان تمام صورتوں میں جو حقیقی خوف کی معرفت ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. یہی عین توحید ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف ان سارے معنی میں وہ خوف ہوگا جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے. جی.
وعن نبی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعا: ان من ضعف اليقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمدهم على رزق اللہ وان تذمهم على ما لم يؤتك اللہ، ان رزق اللہ لا يجره حرص حریص ولا يرده کراہیۃ کارہ.
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من ضعف اليقین ان ترضی الناس بسخط اللہ، کہ انتہائی کمزور یقین کی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں کو راضی کرو اللہ کو ناراض کرو، لوگوں کی رضا تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرو. یہ ضعف یقین کی علامت ہے. یقین تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، خود دنیا ناراض ہو جائے، دنیا چھوڑ دے، یہ یقین ہے. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں، فرمایا کہ یہ ضعف یقین کی علامت ہے. وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، رزق اللہ نے دیا ہے مگر تعریف لوگوں کی کرے. وَأَن تَحْمَدَهُمْ، لوگوں کی تعریف کرے اللہ کے رزق پر. لوگ سبب بن سکتے ہیں، اللہ سبب بناتا ہے، مگر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کی بجائے لوگوں کی تعریف کریں، اللہ کے رزق پر لوگوں کی تعریف کریں. وَأَن تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز اگر نہ دے، عطا فرمانے کا فیصلہ نہ فرمائے، تو آپ لوگوں کی مذمت کریں، لوگوں کی تعریف کریں کوئی چیز مل جانے پر، اور کسی چیز کے نہ ملنے پر لوگوں کی مذمت کریں. فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں ضعف یقین کی علامت ہیں، اور اس یہ مظہر ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ خوف نہیں ہے جس خوف کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے، بلکہ اس کے برعکس لوگوں کا خوف زیادہ ہے. تبھی تو جو پہلا معاملہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں اور لوگوں کو راضی کریں، لوگوں کو خوش رکھیں، یعنی لوگوں کی ناراضگی آپ کو محسوس ہو اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. اور اگر آپ اللہ رب العزت کو راضی کریں، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے، تو پرواہ نہ کریں. یہ حقیقی اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت ہوگی، اور حقیقی اللہ کے خوف کا مظہر ہوگا. اور ساتھ ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص ولا یردہ کراہیۃ کارہ. یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کا رزق جو ہے، نہ تو کسی حریص کا حرص، کسی حریص کی حرص اس رزق کو کمانے کا ذریعہ بنتی، اور نہ کسی کارہ، کسی نفرت کرنے والے یا نہ چاہنے والے، نہ پسند کرنے والے کی کراہیت اس کو رد کرتی، اس کو ٹالتی. مانا اللہ کا رزق جو ہے وہ اللہ کے امر سے عطا ہوتا ہے. ایک شخص لاکھ اس رزق کی حرص کرے، اس کی حرص پر وہ عطا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عطا کا فیصلہ فرمائے گا تب عطا ہوگا. اللہ اگر روک لے، روکنے کا فیصلہ فرمائے، تو کسی حریص کی حرص اس رزق کے حصول کا ذریعہ نہیں بنتی. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہ دینا چاہے، تو کسی کی حرص اس رزق کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اور اللہ تعالیٰ اگر دینے کا فیصلہ فرما دے کہ فلاں انسان کو دینا ہے، تو پوری دنیا چاہے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس کو یہ مال حاصل نہیں ہونا چاہیے، یہ نعمت اس کو حاصل نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ عطا فرما کر رہے گا اور اس کو دے کر رہے گا. اس کا فیصلہ اٹل ہے. اگر وہ نہ دینا چاہے، تو پوری دنیا اگر حریص ہو اس چیز کی، اللہ نہیں دے گا. اگر وہ دینا چاہے، تو پوری دنیا اگر نہ چاہے کہ اس کو یہ فلاں چیز نہیں ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس کا معنی یہ ہے ہمیں اللہ پر توکل ہو، اسی کا خوف ہو، نہ یہ کہ ہم اللہ کو ناراض کر لیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے. نہیں، دنیا خوش ہو ناراض ہو، اپنے پروردگار کو ناراض نہ کرو، اس کے خوف کا یہ عالم ہونا چاہیے. یہ پڑھ لیجیے آخری حدیث.
وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضا عنہ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس.
یہ حدیث ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے اور صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس, کہ جو شخص اللہ کی رضا کو تلاش کرے, اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہو کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, بسخط الناس خا لوگ ناراض ہو جائیں, لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے, بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا کی جستجو کرے, رضی اللہ عنہ اللہ اسے راضی ہو جائے گا, وہ ارضا عنہ الناس اور بالآخر لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا. وقتی طور پر لوگ ناراض ہوں گے مگر اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دل میں بھی ڈال دے گا اور لوگ بالآخر اس سے راضی ہو جائیں گے, پھر اللہ بھی راضی اور دنیا بھی راضی. اور فرمایا کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ, اور جو لوگوں کی رضا کو تلاش کرے اللہ کو ناراض کر کے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی تلاش کرے, بس لوگ خوش ہو جائیں, اللہ چاہے ناراض ہو یا راضی ہو اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو, سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس, اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا. جو اس کا مقصد ہے وہ فوت ہو گیا کہ کم از کم لوگ خوش ہو جائیں. نہیں, اگر اللہ راضی ہے اور پوری دنیا ناراض ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت اللہ راضی ہے ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت. جنت کا داخلہ اللہ کی رضا کے بغیر حاصل نہیں ہوگا, تو اس کی رضا کی جو سبھی ہونی چاہیے, اور یہ بات اللہ کے خوف کا مظہر, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی علامت ہے اور تقوی اور فرح کی علامت ہے کہ ہم پروردگار کی رضا کو تلاش کریں, خواہ پوری دنیا ناراض ہو جائے اور پوری دنیا اگر اس کو خوش کریں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے, دنیا خوش ہو اللہ ناراض ہے, تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے, اس کی ناراضگی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے بستر سے رات کو اٹھے, عائشہ صدیقہ فرماتے کہ افتقدت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللیلہ, بستر سے گم پایا, مجھے تشویش ہوئی, بستر سے اٹھی میں اللہ کے پیغمبر کو تلاش کرنے کے لیے, آپ کمرے ہی میں تھے, اندھیرے میں میرا ہاتھ آپ کی ایڑی سے مس ہوا, آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پہ کیا الفاظ تھے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک, یا اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہونا, اور یا اللہ تجھے تیرے عفو کا واسطہ ہے مجھے اپنی سزا اور اپنا عذاب اس میں مبتلا نہ فرمانا. تو اس طرح اللہ کا خوف اور خشیت, اس رضا کو طلب کریں, اللہ کے پیارے بستر چھوڑ کر رات کو اٹھ کر سجدے میں گر کر اللہ کی رضا جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا طلب کر رہے ہیں, اس رضا کو تلاش کریں چاہے پوری دنیا ناراض ہو. اس حدیث کا شاہد یہ ہے, اگر آپ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کریں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے بلکہ دنیا کا خوف ہے, بس دنیا خوش ہو اللہ تعالیٰ چاہے ناراض ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے منافی ہے, یہ توحید کے منافی ہے. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اللہ پاک توفیق عطا فرما دے.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين, وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد, باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. یہ باب بھی قرآن حکیم کی ایک آیت پر قائم ہے, اور ویسے اس کا عنوان ہونا چاہیے باب التوکل, باب التوكل. والتوكل بفعل قلبي ہے، یہ قلبی عبادت، اور سابقہ ابواب سے بڑی عمدہ ترتیب بنتی ہے. پیچھے آپ نے دو باب پڑھے ہیں، باب المحبہ اور باب الخوف. محبت یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے امر کے امتثال کا نام ہے، اور خوف کی بنا پر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور گریز کرتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کے حصول اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے اجتناب کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی سے ہر قسم کی خیر کا سوال کرنا چاہیے اور ہر قسم کے شر سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے. تو یوں ایک بڑی عمدہ ترتیب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ محبت کا باب امتثال امر کا مظہر ہے، اور پھر خوف کا باب نافرمانی سے بچاؤ کا مظہر ہے، اور توکل کا باب کہ ان شعبوں میں اور تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ پر توکل قائم کرنا ضروری ہے. اس کے توکل کے بغیر جو ہے وہ کوئی نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتی. توکل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا نام ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا نام ہے، کہ اللہ رب العزت پر اعتماد کیا جائے ہر مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اور ہر مکروہ یا شر سے بچنے کے لیے، اسی پر اعتماد. اور توکل کی تعریف میں یہ بات ضروری آئے گی کہ بفعل الاسباب، اس کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کر کے، اسباب کو چھوڑ کر نہیں. جو لوگ اسباب کو چھوڑ کر توکل کرنا چاہتے ہیں وہ دین کے فہم سے عاری ہیں. دین کا حقیقی اور صحیح فہم توکل کے تعلق سے اسباب اختیار کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اسباب کے بغیر نامکمل ہے، اور اسباب جو ہیں وہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے بغیر نامکمل ہے. یعنی دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. اس پر بھروسہ کرنا ہے اسباب کو اختیار کر کے، اور اسباب کو اختیار کرنا ہے اس پر بھروسے کے لیے. نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار نہیں کرتے تھے. کیا آپ میدان جہاد میں لوہے کی ذرا پہن کر نہیں جاتے تھے؟ اپنے سر پہ لوہے کا خود پہن کر نہیں جاتے تھے؟ بلکہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو درع ثابت ہیں کہ آپ دو زرہ پہن کر گئے تھے. یہ لوہے کی قمیض ہے جس کو پہن کر بندہ دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے. یہ اسباب اختیار کرنے کا نام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ میں اپنے ساتھ راہ بتانے والا گائیڈ لے کر نہیں گئے تھے جس نے راستے کی نشاندہی کی اور راستے کی رہنمائی کی؟ یہ سب اسباب اختیار کرنے کا نام ہے. اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے زاد راہ ساتھ لے کر نکلتے. یہ نہیں کہ اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں اللہ پر توکل کرو. امیر عمر کے دور میں یمن سے ایک جماعت آئی حج کے لیے، اور یہ طے کر کے آئی کہ یہ سفر اللہ رب العزت کے لیے ہے. یہ کھانا پینا زاد راہ کی ضرورت نہیں، اس پر توکل کریں. آپ نے بلا لیا انہیں، فرمایا کہ لستم متوکلین بل انکم متواکلون، تم متوکلین نہیں ہو متواکلین ہو. متوکل توکل کرنے والے، اور متواکل تکلف سے اپنے توکل کو ظاہر کرنے والے. تم حقیقی متوکل نہیں ہو بلکہ متواکل ہو، اور تم اس قسم کے تکلف سے اپنے توکل کو ظاہر کر رہے ہیں. تو اسباب کو اختیار کرنا یہ حقیقی توکل ہے. کوئی شخص اگر کہے بھوک لگی ہے میں کھانا کھائے بغیر سیراب ہو جاؤں اللہ پر توکل کروں، نہیں، کھانا کھا کر توکل کیجیے، پانی پی کر پیاس کو ختم کرنے کے لیے توکل کیجیے. اولاد کی محبت ہے، شادی کر کے اولاد کے حصول پر توکل کیجیے. تو اختیار اسباب یہ توکل کے لیے ضروری ہے. ویسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو وہ اسباب کا محتاج نہیں. لیکن جو قاعدہ عام اس نے ہمیں دیا ہے وہ اس کے بنائے ہوئے اسباب کو اختیار کرنے کا نام توکل. ایک شخص سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے عقیل بتوکل، اپنی اونٹنی کا پاؤں باندھو اور پھر توکل کرو. یہ نہیں کہ مسجد میں جا رہا ہوں اور اونٹنی اللہ کے توکل پر چھوڑ دوں، نہیں، وہ بہت دور چلی جائے گی، تم سے گم ہو سکتی. پہلے اس کو باندھو اور باندھ کر اللہ کی ذات پر توکل کرو. تو توکل اختیار اسباب کا نام ہے. تو اس کی جامع تعریف یہی ہوگی کہ ہر خیر چیز کے حصول کے لیے، ہر مکروہ اور شر سے بچاؤ کے لیے متعلقہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا. اور یہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہے، اہم ترین شعبہ. توکل کے باب کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ توکل اللہ یہ توحید کا ایک اہم شعبہ ہے، اور توکل اللہ غیر اللہ یہ شرک اکبر ہے. لہذا شرک کی مذمت کے لیے اور اس توحید کے اہم شعبے کے اثبات کے لیے یہ باب قائم کیا اور کتاب التوحید میں اس کو شامل کیا. توکل کی بھی کئی اقسام ہیں. ایک ہے حقیقی اللہ پر توکل، توکل علی اللہ، جو کہ فرض ہے. بندہ توکل کے فہم کے لیے یہاں سے شروع کرے، یہ پوری کائنات اللہ کی پیدا کردہ، اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مرزوق ہے، یعنی پوری کائنات کا صلہ اور تعلق اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک اور رازق ہے. جب وہی اس دنیا کا خالق ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، تو وہی عطا کرنے والا ہے. لہذا ہر جلب خیر پہ اسی پر توکل ہونا چاہیے. چنانچہ وہ امور جن امور کی عطا پر صرف اللہ ہی قادر ہے، ان امور پر صرف اللہ پر توکل کرنا، یہ نقطۂ توحید ہے، اصل توحید ہے. اور جن امور پر اللہ قادر ہے، ان امور پر، ان امور کے حصول کے لیے غیر اللہ پر توکل کرنا شرک اکبر. اور یہ بات ہمارے معاشرے میں موجود ہے. میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، پاکستان سے، اور سندھ میں ایسے لاتعداد لوگ آپ کو ملیں گے جن کا تعلق مشائخ سے ہے، جن کو وہ شیخ یا پیر کہتے ہیں. اور ان کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ ان کو سالانہ کوئی نذرانہ پیش کر دیا جائے، بس یہ کافی ہے. اب یہ ہماری پوری جو امور ہیں دنیا کے، آخرت کے، قبر کے، یہ سب کے متولی بن گئے، یہ سب کے کارساز بن گئے. دنیا کی خیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. کل قبر میں امن دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اساط قیامت بھی امن دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. مگر وہ ان تمام امور میں غیر اللہ کو کار ساز مانتے ہیں، بس اسے نذرانہ پیش کر دیا جائے اور وہ سارے امور کے کار ساز ہیں. ان سارے امور پر ان پر توکل قائم ہو جاتا ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ صورت شرک اکبر. یعنی وہ امور، وہ کام جن کاموں کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، صرف اللہ ہی ان پر قادر ہے، ان امور پر غیر اللہ پر توکل شرک اکبر. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. آپ حصول اولاد کے لیے کسی غیر پر توکل کریں، یہ شرک اکبر ہوگا. الغرض جو بھی امور اور جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ جن پر قادر ہے, روزی رسان وہ ہے, رزق دینے والا وہ ہے, اللہ ہی سے طلب کیا جائے, اسی سے استغاثہ کیا جائے, اسی سے استعانہ کیا جائے, اسی سے دعا کی جائے. ان امور میں غیر اللہ سے دعا, غیر اللہ سے استعانہ اور استغاثہ, ان پر توکل کرنا شرک اکبر اور توحید کے منافی ہے. توکل کی ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان پر توکل کیا جائے دنیاوی امور کے حصول کے لیے, دنیاوی امور کے حصول کے لیے ان پر اعتماد کیا جائے, توکل کیا جائے. بس وہ امور اگر تحت القدرہ ہیں, ان کی قدرت کے تحت آتے ہیں, جیسے حاکم وقت ہے, بہت سے وسائل کا وہ مالک ہے, تو اس سے سوال کرنا کسی چیز کا, یا بہت سے کام وہ انجام دیتا ہے, مثلا امن فراہم کرتا ہے, تو فراہمی امن میں اس پر اگر اعتماد ہو اور ساتھ ساتھ عقیدہ یہ ہو کہ توفیق اللہ کی ہوگی, تو ان امور میں جو تحت القدرہ ہیں آپ غیر اللہ پر توکل کر سکتے ہیں, مگر اس عقیدے کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہ توفیق من جانب اللہ ہے, اور یہ اللہ کی قدرت کے تابع, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے. ان غیر سے ایک توقع قائم ہو سکتی ہے, مگر اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی عطا کے عقیدے کے ساتھ. بہت سے امور ایسے ہیں ان میں آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, آپ کی ایک کمپنی ہے اور کسی شخص کو آپ نے مقرر کیا ہے بیع و شراء پر, خرید و فروخت پر, اب وہ خرید و فروخت کے امور انجام دیتا ہے, اسے آپ نے رکھا ہے, ان امور میں اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ وہ امور ہیں جو تحت القدرہ ہیں اور اس کی استقامت کی توفیق اللہ کی طرف سے, یہ شرک نہیں ہے. لیکن وہ امور جو فوق القدرہ ہیں جن پر اللہ رب العزت قادر ہے, ان امور کی طلب اور ان امور کی خاطر غیر اللہ پر توکل کرنا شرک اکبر ہے اور توحید کے منافی ہے. اس لیے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, صرف اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. یہاں دو تاکیدیں استعمال ہوئی, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, جملہ سیدھا اس طرح ہوتا ہے فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ, فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ. یہ علا جار لفظ جلالہ اللہ مجرور ہے اور جار مجرور متعلق ہیں یہ توکل کے, تو جو متعلق ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے, متعلق بعد میں آتا ہے, لیکن یہاں ترتیب اس کے معکوس ہے. وعلی اللہ جار مجرور پہلے ہے اور متعلق بعد میں ہے. اس قسم کے انداز سے عبارت میں حسر پیدا ہوتا ہے, عبارت بند ہو جاتی ہے ایک مفہوم میں. اس کا معنی آپ یہ کریں گے اللہ ہی پر توکل کرو, جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد, اصل ترتیب یوں ہے نعبد ایاک نعبدو کا, پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول, یہاں پہلے مفعول ہے اور فعل فاعل بعد میں, یہ ترتیب معکوس کیوں ہے؟ عبارت میں زور حسر اور تاکید پیدا کرنے کے لیے. اب ایاک نعبدو کو ترجمہ آپ کیا کرتے, کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتی. یہ ترجمہ درست ہے؟ ترجمہ ہم نے کہاں سے لیا؟ اس عبارت کے اسلوب سے. عبارت میں مفعول مقدم ہے اور فعل فاعل اس کے بعد آ رہے ہیں, حالانکہ جو سیدھی عبارت ہے اس میں پہلے فعل ہے پھر فاعل ہے پھر مفعول ہے, یہاں پہلے مفعول ہے پھر فعل فاعل ہے. تو اس انداز سے عبارت میں ایک حسر پیدا ہوتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے, ہی کہاں سے آیا؟ اسی اسلوب حسر سے, اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے, اور ایاک نستعین تجھ ہی سے استعانت کرتے, تیرے علاوہ کسی سے استعانت نہیں کرتے. یہ انداز حسر, یہ قسم کی تاکید ہے, اللہ ہی پر توکل کرو, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرو. ایک یہ تاکید, دوسرا ان کنتم مؤمن, اگر تم مومن ہو, تمہارے ایمان کی بقا, تمہارے ایمان کی سلامتی, تمہارے ایمان کی حفاظت توکل اللہ پر, اور اگر تم نے غیر اللہ پر توکل کیا تو یہ شرک اکبر توحید کے منافی ہے, پھر تم دائرہ توحید سے خارج ہو جاؤ. جی فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یہاں بھی انما یہ کلمہ حسر, انما کلمہ حسر, اس کلمے سے بھی عبارت میں حسر اور تاکید پیدا ہوتی ہے کہ مومن تو صرف وہ ہیں, مومن تو صرف وہ ہیں, اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے, وجرت قلوبهم ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, زادتهم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ مومن کے ایمان کی شان ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہی جاتا ہے, بڑھتا ہی جاتا ہے. یہ اہل الرائے کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے, ایمان ایک بسیط شے ہے, ایک نقطے پر قائم رہتا ہے, نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے. اور بحمد اللہ محدثین عہد الحدیث کا عقیدہ ہے, الایمان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان, جتنا رحمان کی اطاعت کرو گے اس میں آگے بڑھتے رہو گے اتنا ایمان بڑھے گا, اور جس قدر شیطان کی فرمانبرداری کرو گے اور رحمان کی نافرمانی کرو گے اس قدر ایمان جو ہے وہ گھٹتا جائے گا اور کم ہوتا جائے گا. تو یہاں ایمان کی زیادتی کی دلیل ہمیں مل گئی, ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, یہاں بھی وہی انداز حسر, صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور کسی پر توکل نہیں کرتے. یہ توحید خالص ان کا تمیز ہے, صرف اللہ پر توکل کرنا, کسی اور پر توکل نہیں کرتے. جی وقوله یا ایها النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی تجھے اللہ کافی ہے, اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہے, اور ومن اتبعک من المؤمنین اور جو تیرے فرما بردار مؤمنین ہیں ان کو بھی اللہ ہی کافی ہے, تجھے بھی اور تمام مؤمنین کو اللہ ہی کافی ہے. بڑی ایک بشارت ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کفایت میں آ جائیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی, اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیں توکل اللہ کے ساتھ کہ وہی ہمیں کافی ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں اور کسی پر اعتماد کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. تو یہ ایک عظیم و شان بشارت ہے. توکل کا اجر جو بیان ہوا ہے کسی اور عمل کا یہ اجر نہیں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو عام عمل ہیں ان کا اجر اور طرح سے آتا ہے, فلاں کام کرو گے جنت مل جائے گی, ٹھیک ہے, فلاں کام کرو گے گناہ معاف کر دوں گا, یہ اجر کی صورت ہے. اللہ پر توکل کرو گے اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ وہ بشارت ہے کہ اور کوئی بشارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ ہمارے لیے کافی, تو اس توکل ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. وَقَوْلِهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, وہی آیت ذکری, جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. جی.
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
بارك الله فيك. یہ صحیح بخاری میں یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے, ان کا قول ہے جس میں توکل کی فضیلت مذکور ہے. ایک ایسا کلمہ جو توکل کا کلمہ ہے, جس کلمے میں توکل کا معنی ہے اور توکل پایا جاتا ہے, اس کلمے کی ادائیگی کیا اس کا اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس پر راضی ہوتا ہے. وہ کلمہ دونوں خلیلوں نے اپنی زندگی میں ادا کیا تھا, خلیل دو ہی ہیں نا, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ. یہ خلیلین کا یہ کلمہ تھا, خلیلین کا یہ قول تھا جو انہوں نے ادا کیا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا معنی اس کا؟ اللہ ہمارے لیے کافی, ہمیں کافی, ونعم الوکیل, اور وہ سب سے بہترین کارساز, وہی ہمارا کارساز, وہی ہمیں کافی. اس میں توکل کا معنی ہے کہ ایک شخص عقیدتاً اس حقیقت سے جڑ جائے, منسلک ہو جائے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے. جس کا تقاضا کیا ہے؟ اسی پر ہم توکل کریں گے, بس اور کسی پر نہیں. یہ کلمہ توکل کا کلمہ ہے, عظیم شان کلمہ. فرماتے ہیں کہ قالہ ابراہیم علیہ السلام, یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کب؟ حین القیا فی النار, جب ان کو آگ میں ڈالا گیا, جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت کہا تھا. اور پھر آگ کیا ہو گئی؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. توکل کس پر کیا؟ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کارساز. بعض روایت میں کہ جبریل امین آئے جب وہ ہوا ہی میں تھے اور کہا کہ آپ اشارہ کریں, آپ کی مدد کر دیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں چاہتا. کیسا توکل؟ اللہ تعالیٰ, عملی توکل, عملی توکل. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے جبریل سے کہ تم مجھے بچا لو یا اس آگ کو کہیں اور لے جاؤ, وہ اس پر قادر تھے, پوری آگ کو اٹھا کے دور پھینک دیتے, ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر دور لے جاتے, ان میں یہ طاقت تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ان کو دے رکھی. مگر ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے کوئی ایسا نہ سوال کیا نہ ایسی ان سے توقع قائم کی, بلکہ کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, میرے حال کو وہ جانتا ہے, اس سے کوئی چیز مخفی نہیں, وہ میرے لیے کافی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا, اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ تیری ٹھنڈک سے نقصان پہنچے, نہیں ٹھنڈک میں سلامتی, ایک بال بھی نہ جلے. اللہ نے بچا لیا اس کلمے کی برکت سے. یہ توکل کی فضیلت, توکل کا فائدہ, اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور یہی کلمہ وقالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا اور کہا تھا. حین قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم, کہ لوگ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں آپ پر حملے کے لیے, آپ ڈر جائیں, ڈر جائیں آپ. فزادہم ایمانا, مگر وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا, ان کا ایمان اور بڑھ گیا, اور انہوں نے وہی کہا جو اللہ کے پیغمبر نے کہا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے. یہاں قصہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان اور اس کی جو قوم تھی اہل مکہ, مشرکین مکہ, جب جنگ احد میں شکست کھا کے بھاگے, یہ میدان احد کئی بار پلٹا, مسلمانوں کو فتح ہوئی, پھر کفار نے دوبارہ حملہ کیا, مسلمانوں کو عارضی طور پہ تکلیف کا, زخموں کا اور شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا, پھر مسلمان دوبارہ پلٹے اور کفار پر حملہ کیا اور وہ بھاگے میدان چھوڑ کر, بالآخر ان کو شکست خوردہ ہو کر بھاگے. راستے میں ابو سفیان نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو کافی زخم پہنچائے ہیں اور کافی ان کی موتیں ہوئی ہیں, تو کیوں نہ ہم دوبارہ پلٹیں, اپنی طاقت کو سمیٹ کر ایک حملہ ان پر اور کریں, ہو سکتا ہے ہم ان کو تباہ کرنے پر کامیاب ہو جائیں. چنانچہ یہ اس نے پروگرام بنا لیا, ارادہ کر لیا اور اپنی جمعیت کو اکٹھا کرنے لگا. اسی وقت ایک قافلہ مدینہ کی سمت میں آ رہا تھا جس نے نبی علیہ السلام کو خبر دے دی. بہر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچ گئی کہ کفار کا یہ ارادہ ہے. ابھی تازہ تازہ یہ مارکہ ختم ہوا اور 70 شہادتیں, اور زخمی تو سبھی ہوئے تھے, نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے. تو ان حالات میں دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہونا کار دارد. مگر سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور صحابہ انہوں نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, آ جاؤ, اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز, ہم تیار ہیں, دوبارہ آؤ, سبارہ آؤ, ہم تیار ہیں, اللہ ہمیں کافی. بس یہ جملہ اللہ رب العزت نے قبول کیا اور ابو سفیان کے ارادے کو تبدیل کر دیا, اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا. اس کے دل میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی اور وہ مدینہ آنے کی بجائے مکہ روانہ ہو گیا. تو یہ کلمہ دو بار پڑھا گیا, ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی اور سلامتی عطا فرما دی, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے رخ کو پھیر دیا, اور ایک جو لڑائی کا ایک سبب بن رہا تھا اللہ نے اس کو ٹال دیا اور عافیت جو ہے وہ عطا فرما دی.